الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے یا ایہا الذین آمنوا اصبروا اے وہ لوگ جو ایمان لائے صبر کرو وصابروا اور مقابلے میں مضبوط رہو ورابطوا اور لگے رہو واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. قرآن پاک کی یہ آیت سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے. آخری بات جو کی جاتی ہے, آخری نصیحت جو کی جاتی ہے, وہ نصیحت بھی ہوتی ہے, وہ وصیت بھی ہوتی ہے. جتنی بھی نصیحتیں ہوتی ہیں یہ اس کا نچوڑ کئی مرتبہ ہوتا ہے. قرآن پاک کی یہ آیت سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے, اور در حقیقت یہ قرآن پاک کا نچوڑ ہے. دو حکم فرمائے ہیں اور دونوں حکم جو ہیں وہ مومنین سے خطاب کیا ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا اے ایمان والو تم صبر کرو وصابروا. صابروا بھی صبر سے نکلا ہے, تو ترجمہ یوں کر ہے ہو جاتا ہے صبر کرو اور زیادہ صبر کرو. مگر صابرو جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے معاملے میں بھی آتا ہے, تو یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے تم صبر کرو, صبر کرنے کا حکم اپنی جگہ پہ, وصابرو اور مقابلے میں بھی ڈٹ جاؤ اس میں بھی صبر کرو. ورابطو, رابطو جو ہے اس کا معنی بھی صبر میں ہی آتا ہے, لگے رہو ڈٹے رہو. رباط کہتے ہیں جب مومن مسلمانوں کی کمزور سرحدیں ہوتی ہیں, ملک کی جو سرحدیں ہوتی ہیں ان سرحدوں میں جب کھڑا ہو جاتا ہے دشمن کے خلاف حفاظت کرنے کے لیے, مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, اس کو بھی رباط کہا جاتا ہے. تو اس رباط کرنے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا, ہمیں حکم فرما دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دن اور رات کا رباط جو ہے, یعنی ایک دن اور رات مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ایک مہینے کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادات میں گزارنے سے بہتر ہے. تو یہ رباط جو ہے بہت بڑا عمل ہے. بلکہ تفسیر قرطبی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے ہے, اور اس روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کی کمزور سرحد کی حفاظت اگر اخلاص کے ساتھ ایک دن کی, مسلمانوں کی کمزور سرحد کی حفاظت اگر اخلاص کے ساتھ ایک دن کی, رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں کرنے کا ثواب 100 سال کے مسلسل روزوں اور شب بیداری سے افضل ہے. تو ایک دن کا یہ رباط کرنا, مسلمانوں کی سرحد کی حفاظت کرنا, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مسلمان مجاہدین کی مدد کرنا، یہ ایک دن کرنا، یہ 100 سال کی عبادت سے زیادہ بڑا اجر ہے. 100 سال مسلسل روزے رکھنے سے بڑا اجر ہے. تو یہ 3 حکم ہیں، مگر در حقیقت اس میں ایک ہی حکم غالب ہے کہ صبر کرو. اس کو 3 مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو قرآن پاک کی اس آخری آیت میں جو کہ آخری نصیحت سورہ آل عمران کی ہے، جو کہ وصیت کی طرح ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. اور پھر فرمایا واتقوا اللہ. اس صبر کو اگر تقوی کے ساتھ کرو، پھر فرمایا لعلکم تفلحون، پھر تم میں اور کامیابی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہرگز کامیاب ہو کے رہو گے. صبر کرنے کی تلقین اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین بار بار قرآن پاک میں آئی ہے، بار بار قرآن پاک میں آئی ہے. اللہ تعالی ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں. انسان جو ایک مشینری ہے، اس مشینری کو اللہ نے بنایا ہے. اللہ تعالی کو بھی پتا ہے یہ میرا بندہ 2 جگہ پہ چوکے گا، ایک تو اس کی طبیعت کیونکہ ایموشنز سے بھری ہوئی ہے، سٹریس لینے والی طبیعت ہے، سٹریس دینے والی طبیعت ہے، جامد طبیعت نہیں ہے، سٹیٹک طبیعت نہیں ہے، بلکہ ڈائنامک طبیعت ہے، اوپر نیچے ہونے والی طبیعت ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوگا، اگر وہ اللہ کے حکموں کو ماننے والا بھی ہوگا تو بھی ایسا ہوگا کہ کبھی کبھی صبر میں چوک جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آخری آیت میں 2 نصیحتیں، اور ظاہر ہے آخری جو بات ہوتی ہے وہ وصیت کی طرح ہوتی ہے، فائنل نصیحت وہ یہ ہے کہ صبر کرو، پھر صبر کرو، پھر صبر کرو. تو صبر کرنے کا حکم فرمایا، اور کیونکہ انسان اس صبر میں چوک جاتا ہے، نیک انسان بھی چوک جاتا ہے، کیونکہ اتار چڑھاؤ زندگی میں آنا ہوتا ہے، اس لیے بار بار اس کی نصیحت کی جاتی ہے کہ جی صبر کرو. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ہمیں بتا دیا کہ تم میں سے کوئی بھی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ تمہارے اوپر آزمائشیں نہیں آئیں گی. جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اس پر آزمائشیں، مشکلات، اتار چڑھاؤ آئے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنْ أَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں خوف بھی دے گے، خوف والی مشکل بھی آئے گی، والجوع رزق کی طرف سے بھی پریشانی آئے گی، ونقص من اموال تمہارے مال کم ہو جائیں گے، مال ضائع ہو جائیں گے، اس کی بھی پریشانی آئے گی. والثمرات اور جو چیز تم نے پھلائی پھلائی ہے، جس کو تم نے اچھی طرح سے گارڈ کیا تھا، جو تم نے اچھی اچھی چیزیں کی تھیں، بچے ہیں یا تمہاری کوئی فیورٹ چیز ہے جس کو تم نے بہت اچھی طرح سے اس کو تم نے نگہداشت کی تھی، یہ تمہارا ثمر تھا، اس کے اندر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، اس میں بھی کمی بیشی کر دیں گے. تو کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے حکم فرما دیا، کسی کو بھی اس غلط فہمی میں نہیں پڑے رہنا ہے کہ مشکلات پریشانیاں نہیں آئیں گی. اور پھر فرمایا وبشر الصابرین، ان مشکلات پریشانیوں میں خوشخبری دے دو صبر کرنے والے. تو صبر کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے. اسی طرح قرآن پاک میں ایک آیت میں تو اللہ تعالی نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تعالی صبر والوں سے محبت فرماتے ہیں. صبر نہیں تو اللہ کی محبت سے انسان دور ہے. صبر ہی کے ذریعے سے نیکی کا پتہ چلتا ہے، سجدوں کے ذریعے سے اور تسبیحات کے ذریعے سے اتنا نہیں پتہ چلتا جتنا اس بہترین اخلاق کی وجہ سے انسان کی نیکی کا پتہ چلتا ہے. اسی لیے مشائخ صوفیہ اللہ والے جو ہیں جنہوں نے انسان کی روحانیت پہ بہت تحقیق کی, انہوں نے کہا کہ یہ ولایت جو ہوتی ہے نا اللہ کا قرب, اس میں صبر جو ہے یہ ایک بڑا مقام ہے. یہ صرف عام سی چیز نہیں, جس کو یہ حاصل ہو جاتا ہے وہ ایک مقام ولایت کے ایک درجے پہ فائز ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ انعامات رکھے ہیں. نتیجے باب میں آتا ہے کہ صبر کرنے والا جنتی انسان ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کو کوئی مشکل آتی ہے اور وہ اس مشکل پہ صبر کرتا ہے, اس مشکل پہ شور نہیں کرتا, اس مشکل پر شکایت نہیں کرتا, اس مشکل کی وجہ سے وہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ صبر کرتا ہے, انتظار کرتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے کہ یا اللہ تو میری یہ تکلیف دور کر دے, یہ جو انتظار کر رہا ہوتا ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے. تو کئی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی صبر کرنے کا فائدہ کیا ہے, صبر کیوں کریں, جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اس کو اٹھا کے لگانی چاہیے. صبر کرنا بہترین عبادت ہے. گو کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس میں تو سجدہ بھی نہیں ہو رہا, اس میں تو تسبیحات بھی نہیں ہو رہی, مگر یہ ایک بہترین ترین عبادت ہے. اللہ والوں نے صبر کو جو ہے وہ ایک مقام ولایت میں سے ایک بڑا مقام کیوں بنایا ہے, اور اس کو مقام بنانے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو صبر ہے یہ اللہ تعالی کی ہونے کے اوپر ایمان کی ایک بہت بڑی سٹرینتھ ہے. یہ یعنی جو شخص صبر کرتا ہے اس کی دل میں اللہ تعالیٰ کا ایمان, اللہ پر ایمان اور اللہ پر یقین جو ہے بہت ہی زیادہ قوی ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے, جیسے ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ ہر مصیبت اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے, مگر جب مصیبت آتی ہے تو وہ بکھر جاتا ہے, کبھی دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے, کبھی شور ہنگامہ کر رہا ہے, کبھی خود ڈپریس ہو رہا ہے, اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان ویسے تو مانتا ہے اس بات کو کہ مصیبت اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے, مگر دل کے اندر اس چیز پر ایمان قوی نہیں ہے. اور جو شخص صبر کرتا ہے جب اس میں مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور بس اللہ ہی کی طرف توجہ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ میرے مالک نے ہی اس مصیبت کو دور کرنی ہے, یہ اس کے ایمان کی قوی ہونے کی دلیل ہے, ایمان کی اسٹرینتھ کی دلیل ہے. اس لیے علماء کرام نے, مشائخ نے فرمایا کہ یہ تو ایک مقام ولایت میں سے ایک مقام ہے کہ جس کو یہ صبر حاصل ہو جائے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ خواتین بھی ہوتی ہیں, ان کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے, صبر کرتی ہے, غصہ نہیں کرتی, شکایتیں نہیں کرتی, ڈپریس نہیں ہوتی, تکلیف میں نہیں آ جاتی, بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے. خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے مگر وہ اللہ کی نزدیک اس مقام پر پہنچ چکی ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ ایمان کا جو تعلق ہے وہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہو گیا ہوتا ہے. تو کئی مرتبہ انسان کہہ تو دیتا ہے کہ جی اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی مرضی ہے, مگر وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ مقام ولایت میں سے بڑا مقام ہے. عام آدمی پر جب مصیبت آتی ہے اور اس مصیبت کی وجہ کوئی اگر بندہ ہوتا ہے تو وہ ہم اس بندے پہ ناراض, اس بندے کے ساتھ غصہ کرتے ہیں, اور اگر اس بندے پہ غصہ کرنے کا موقع نہیں ملتا تو ہم دوسروں پہ غصہ کرتے ہیں. اور بچے, جو اولاد ہوتی ہے وہ اس کی زد میں آ جاتی ہے, چھوٹے بچے, غصہ خاوند پر ہے, غصہ جو ہے سسرال والوں پہ ہے, غصہ جو ہے کسی اور وجہ سے ہے. صبر آزما سچویشن کوئی اور لے کے آیا ہے, کئی مرتبہ انسان کے اپنے بچے جو ہے اس کی زد میں آ جاتے ہیں. تو عام آدمی کا تو حال یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی مجھے مشکل آئی ہے, اب اس مشکل کو کسی نہ کسی کے اوپر اتارنا ہے, تو جو زد میں آ سکتا ہے وہ اس کی زد میں آ جاتا ہے, اور اگر کوئی زد میں آنے والا موجود نہیں پھر انسان اپنے آپ کو اس کی زد میں لے آتا ہے، خود ڈپریس ہو جاتا ہے، خود اچھے موڈ سے باہر نکل کر اور برے موڈ کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے. اس لیے مشائخ نے فرمایا کہ یہ صبر جو ہے یہ ولایت کا ایک مقام ہے، یہ اللہ پر یقین کی دلیل ہے. جس کو اللہ پہ یقین ہے، کامل یقین ہے، اس کے لیے صبر کرنا آسان، اور ہمارے لیے صبر کرنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کامل یقین موجود نہیں ہے. تو جس کے اندر کامل اللہ پر یقین ہوگا، صبر کرنا اس کے لیے آسان. اس کا دل جو ہے وہ ایک مسرت کی حالت میں ہوگا، خوشی کے عالم میں ہوگا، حالانکہ دیکھنے کو وہ معمولی زندگی گزارے گا، دنیا کی آسائشیں اس کے پاس نہیں ہوگی. عام لوگ تو کہیں گے بڑا مشکل میں وقت گزار رہا ہے، مگر دل کی حالت جو یہ ہے، ایمان کا یہ معاملہ ہے کہ صبر، اس کو صبر کا مقام نصیب ہو گیا. اس لیے اب وہ سب سے زیادہ خوش، سب سے زیادہ کامیاب انسان ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مغل بادشاہوں سے کہا، حالانکہ ایک طرف بادشاہ ہے اور ایک طرف فقیر ہے، وہ فقیر کہہ رہا ہے اے مغل بادشاہ ہو، اگر تمہیں پتا چل جائے کہ ہمارے دلوں میں کتنا اطمینان ہے، تم اپنی فوجیں لے کر پہلے تو ہمارے دلوں پہ چڑھائی کر دو، کہ اگر تمہیں ویلیو پتا چل جائے کہ ہمارے دل کی کیا ہے، اس دل میں کتنا سکون ہے، ہم کتنی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، تو مغل بادشاہ ہو جو تم محلوں میں رہتے ہو اور عیاشی کرتے ہو، تمہیں اگر یہ پتا چل جائے، ٹرو ویلیو پتا چل جائے کہ تم مزے میں ہو کہ ہم مزے میں ہیں، تو تم ہمارے یہ مزے چھیننے کے لیے آ جاؤ، ہمارے دل کے اوپر ہی چڑھائی کرو کہ کسی طرح سے یہ دل ہمیں مل جائے. تو صبر کرنے والا وہی اصل میں مزے کی زندگی گزارتا ہے، اور دنیا میں کوئی شخص مزے کی زندگی نہیں گزارتا سوائے صبر کرنے والے. اور جس کے اندر یہ صفت موجود نہیں، دنیا کا بادشاہ ہی کیوں نہ بن جائے. وقت کا مغل بادشاہ تھا، اور حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں جی، وہ عیاشی نہیں کر رہا، میں عیاشی کر رہا ہوں. تو سب سے زیادہ مزے کی زندگی اس شخص کی ہے جس کی زندگی میں صبر ہے، جس کی زندگی میں ٹھہراؤ ہے. مشائخ نے بے صبری کے نقصانات لکھے ہیں. بے صبری کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے وہ گر جاتا ہے. یہ بات تو طے ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ نے ہمیں آزمانا ہے. خلق الموت والحیات خلق الموت والحیات لیبلوکم، ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ ہم تم کو آزمائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی آزمائش تو ہونی ہے، مشکلیں آنی ہیں، اتار چڑھاؤ ہونا ہی ہے. کچھ بھی کر لو، کہیں بھی چلی جاؤ، کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، کچھ بھی کر لو، ہر انسان کی زندگی میں یہ اتار چڑھاؤ آنا ہے. اور اگر صبر نہیں کرتا انسان تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. حدیث باب میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تو ہماری بھیجی ہوئی بلاؤں پہ خوش نہیں ہے، اگر تم ہماری بھیجی ہوئی بلاؤں پر خوش نہیں ہے، ہماری تقسیم پر خوش نہیں ہے، ہماری بھیجی ہوئی زندگی پر خوش نہیں ہے، تو ہمارے علاوہ کسی اور کو رب بنا لے. یہ بہت سیدھی سیدھی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، اگر تجھے سکون نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے جو بوجھ اٹھا سکتے ہیں اس سے زیادہ بوجھ نہیں دیا ہے. تو بڑا نقصان ہے بے صبرے کے لیے، کہ بے صبری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بے صبر انسان جو ہے اس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ بھئی تجھے نہیں بتا، اسا ان تکرہ شیئا وہو خیر لکم، ممکن ہے کہ جس چیز میں تجھے کراہت ہو رہی ہے اس میں تیرے لیے خیر ہے. اسا ان تحب شیئا وہو شر لکم، اور ممکن ہے جس چیز کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے نا، دیوانہ بن رہا ہے، پاگل ہو رہا ہے، اس میں تیرے لیے شر ہو. تو کئی مرتبہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے. تو بے صبری کا ایک بڑا نقصان یہ ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، قرآن کے سینٹرل میسج سے ہم دور ہو جاتے ہیں، چاہے کہنے کو ہم کتنے ہی بڑے نیک انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی لوگ سمجھے کہ جی پتہ نہیں کتنا بڑا عالم ہے، کتنی کتابیں اس نے پڑھی ہوئی ہیں، کتنے لوگ اس کے پیچھے ہیں، دل کے اندر یہ صبر والی صفت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو ناراض ہی ہے اس سے کچھ بھی ہو جائے. اسی لیے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑا عالم ہوتا ہے، بلکہ کئی مرتبہ انسان بہت عرصے تک اللہ والوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، مگر اس صبر کی معاملات اچھے نہیں ہوتے، سالوں گزر جاتے ہیں وہیں کھڑا ہوتا ہے اللہ کے تعلق میں جہاں پہلے دل کھڑا ہوا تھا، اور کئی مرتبہ صالح جو ہے وہ اس صبر کے راستے کو اپناتا ہے اور کچھ عرصے میں بہت آگے نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ظاہری شخصیت کو نہیں دیکھتے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم، اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری اموال کو اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے. ولکن ينظر الى قلوبكم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اس میں صبر ہے اس دل میں یا نہیں ہے. صبر ہے ان ہو جاؤ، صبر نہیں ہے آؤٹ. چاہے ظاہر میں لوگ سمجھتے پھرے بڑا عالم ہے جی، بڑا ہی شیخ ہے جی، بڑا ہی کوئی وہ ہے، دل میں صبر نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آؤٹ. دل میں صبر ہے، اب ظاہر میں لوگ سمجھیں گے بڑا معمولی سا بندہ ہے بیچارہ، ابھی ابھی دین کے اندر داخل ہوا ہے، اس کو تو کچھ یہ بھی نہیں آتے، مسائل بھی نہیں پتا، مگر دل کے اندر یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان، یہ میرے اولیاء میں ہے. تو اللہ کے نزدیک دوستی اور دشمنی کا تعلق دل کے صبر کے ساتھ ہے. صبر کرنے والا اللہ کا دوست، بے صبر انسان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. تو صبر کا سب سے بڑا نقصان، بے صبری کا سب سے بڑا نقصان اللہ کی ناراضگی، اور بے صبری کا دوسرا نقصان کہ لوگوں کی ناراضگی، لوگ بھی ناراض ہوتے ہیں اس سے. بے صبری اصل میں کیا ہے؟ بے صبری اصل میں غصہ ہے، صبر یہ ہے کہ غصے پہ قابو ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ غصے کے وقت انسان کے جسم میں شیطان دوڑ رہا ہوتا ہے، اسی لیے اس کے الفاظوں میں بھی شیطان کا حصہ، اس کے فیصلوں میں بھی شیطان کا حصہ، نہ اس کی زبان پر اس کا قابو ہوتا ہے، نہ اس کے ہاتھ پیر پہ اس کا قابو ہوتا ہے. اس لیے انسان زیادتیاں کر رہا ہوتا ہے، اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، وہی انسان زیادتی کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یا اللہ زیادہ زیادتی ہو گئی. خبروں میں کئی مرتبہ انسان پڑھتا ہے ماں نے بچے کو جان سے مار دیا، اللہ یہ بے صبرپن ہے، غصہ انسان سے یہ کام کروا. وہ ماں بعد میں پھر روتی ہے کہ اچھا میں نے غصے میں آ کے یہ کام کر دیا، بچوں نے والدین کو مار دیا، خبر آ گئی. کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ بے صبری کا نتیجہ ہے. نوکر نے مالک کو مار دیا، مالک نے نوکر کو مار دیا، جان سے مار دیا، اس چیز کا نتیجہ ہے، بے صبری کا نتیجہ ہے. شوہر نے بیوی کو مار دیا، بیوی نے شوہر کو مار دیا. اسی لیے مشائخ نے فرمایا کہ باطنی بیماری شہوت بھی ہے، کہ انسان کو یہ لالچ ہو کہ وہ گندی چیزیں دیکھے، یا غیر محرم سے گفتگو کرے، بے جا گفتگو کرے، یا غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھائے، یہ شہوت کے گناہ ہے. تو شہوت بھی ایک باطنی بیماری ہے، غصہ بھی ایک باطنی بیماری ہے، مگر مشائخ نے فرمایا کہ غصہ جو ہے یہ باطنی بیماری میں زیادہ بڑی بیماری ہے. کیوں؟ کیونکہ شہوت کا اینڈ ریزلٹ، اگر شہوت اپنے عروج پر ہے تو شہوت آپ سے گناہ کروائے گی زنا کا، انسان زنا کا مرتکب ہو جائے گا. غصے کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ انسان دوسرے کو قتل کر دے گا. شہوت کا معاملہ یہ ہے کہ عمر گزرنے کے ساتھ شہوت ختم ہو جاتی، انسان کے اندر اس شہوت کی طاقت نہیں رہتی، زنا کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا. اور غصے کا معاملہ یہ ہے کہ عمر بڑھتی جائے گی، یہ غصہ بڑھتا جائے گا، زیادہ بوڑھا ہوگا زیادہ غصے والا ہوگا. کئی مرتبہ انسان جوانی میں غصے والا نہیں ہوتا، بڑھاپے میں جا کے غصے والا بن جاتا ہے. تو اس لیے مشائخ کے نزدیک ان دونوں باطنی بیماریوں میں غصہ زیادہ بڑی باطنی بیماری ہے. تو بے صبری کے تین بڑے نقصانات ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میری بھیجی ہوئی مصیبت تو کچھ نہیں ہے, کسی اور کو رب بنا لے. اور دوسرا لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ انسان کے غصے پہ قابو نہیں ہوتا اور وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان خود بھی راضی نہیں ہوتا, اللہ بھی راضی نہیں, لوگ بھی راضی نہیں, تیسرا خود بھی راضی نہیں. چلو دنیاوی طور پہ بندہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں بے صبری کر کے اللہ کو بھی ناراض کر دیتا ہوں, لوگوں کو بھی ناراض کر دیتا ہوں, ان کو غصہ دکھا دیتا ہوں, چلو میں خوش تو ہو گیا نا, خود بھی خوش نہیں ہوتا. تو شہوت جب انسان پوری کرتا ہے تو کئی مرتبہ وہ اللہ کو تو ناراض کر دیتا ہے مگر خود تو خوش ہو جاتا ہے. غصہ یہ ہے ایسی بیماری ہے کہ وہ اللہ کو بھی ناراض کرتا ہے, بندوں کو بھی ناراض کرتا ہے, خود بھی خوش نہیں ہو پاتا ہے, سکون اور تسکین اس کو پھر بھی نہیں ملتی ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلوان تم میں سے وہ ہے جو دوسرے کو پچھاڑ نہ دے بلکہ جب اس کو غصہ آئے تو وہ غصے کو دبا لے. اس لیے اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے اندر صبر ہوتا ہے, یہ اللہ والوں کی نشانی ہے. صبر نہیں ولایت بھی نہیں, چاہے جتنے مراقبے کر لیں اور چاہے جتنے سجدے کر لیں اور چاہے جتنی تسبیحات پھیر لیں, جس کے اندر صبر نہیں اس کا ایمان کمزور ہے, جس کے اندر صبر نہیں اس کا اللہ سے تعلق کمزور ہے. اسی لیے اس صبر کرنے کو اللہ تعالی نے وصیت کے طور پہ قرآن میں لے کے آئے ہیں, سورہ آل عمران کی آخری آیت, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو سن لو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں قرآن پاک میں یہ پڑھتا نا یا ایھا الذین آمنوا تو بالکل متوجہ کو ہو کے بیٹھ جاتا کہ جی مجھ سے اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا, صبر کرو, وصابروا صبر کرو, ورابطوا صبر کرو. بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی صبر کرو صبر کرو صبر کرو, اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اڑا کے رکھ دینا. تو اللہ والوں کی نشانی صبر کرتے ہیں. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور واقعہ ہے, شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ یہ تیری اتنی عبادت کرتا ہے تجھے بڑا پسند ہے, تو نے اتنی اس کو نعمتیں دی ہوئی ہے, 14 تو اس کے بچے ہیں, مال اتنا سارا دیا ہوا ہے, تو نے صحت دی ہوئی ہے, لوگوں میں عزت دی ہوئی ہے, تو ظاہر ہے اس نے تیری عبادت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں لے لی, اولاد بھی فوت ہو گئی, مال بھی ختم ہو گیا, عزت بھی ختم ہو گئی, لوگوں نے شہر سے باہر نکال دیا, اور صحت بھی ختم ہو گئی, اتنے بیمار ہو گئے. تو اتنا صبر کیا, 7 سال تک صبر کیا, 7 سال تک صبر کیا. بیوی نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے نہیں, آپ تو اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے نبی ہیں, آپ کہیں کہ یا اللہ اس مصیبت کو دور کر دو. تو آگے سے عرض کی ہے اللہ اے بیوی کو کہا کہ 70 سال تو اللہ کی نعمتیں کھاتا رہا, اب 7 سال سے اللہ تعالیٰ نے اگر یہ مشکل بھیجی ہے تو اللہ کے سامنے شکایت کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. حالانکہ صبر کے اندر حکم تو یہی ہے کہ اللہ سے دعا کرے, مگر یہ بھی نہیں کر رہے تھے, اللہ کے نبی تھے, اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی, ساری چیزیں واپس کر دی, بچے بھی واپس آ گئے, مال بھی واپس آ گیا, صحت بھی واپس آ گئی, عزت بھی واپس آ گئی. مگر عجیب بات, اصل بتانے والی بات اس سارے واقعے میں یہ تھی کہ جو بندہ صبر کرتا ہے وہ خوش رہتا ہے, پریشان نہیں ہوتا, مصیبت کے دوران بھی خوش رہتا ہے. کیسے پتہ چلا خوش رہتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی نے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضرت بتائیے اب تو آپ کو صحت بھی مل گئی ہے, مال بھی واپس مل گیا, اولاد بھی واپس مل گئی, عزت بھی واپس مل گئی, لوگ اسی طرح آپ کو نبی مانتے ہیں اور اسی طرح آپ لوگوں کو دین کی طرف لے کے آ رہے ہیں, تو کیا اس حال میں زیادہ خوش ہیں یا جب بیمار تھے اور شہر سے باہر پڑے ہوئے تھے اور ہل بھی نہیں سکتے تھے اور ایسی مشکل والی حالت, آپ کی بیوی مزدوری کرتی تھی اور آپ کو روٹی اپنے ہاتھ سے کھلاتی, تو اس حالت میں خوش تھے یا اس حالت میں خوش تھے؟ تو کہنے والا تو یہ سمجھا کہ وہ کہے گا یار یہ بھی کوئی زندگی تھی وہ والی, بڑی مشکل زندگی تھی, اللہ معاف کرے, اللہ بچائے, بس اللہ نے نکال دیا. عام بندہ تو یہ کہتا. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ سچ بتاؤں؟ نے کہا جی بتائیں سر. فرمایا سچ بات یہ ہے کہ اس زندگی میں زیادہ خوش تھا. حیران ایوب علیہ السلام, اس زندگی میں زیادہ خوش تھے جب 14 بچے آپ کی نگاہ کے سامنے فوت ہو گئے, سارا کام کاروبار آپ کا مال سب ختم ہو گیا, صحت اتنی ختم ہو گئی کہ ہل نہیں سکتے تھے, بیوی نوکریاں کر رہی ہے اور لوگوں نے شہر سے باہر نکال دیا, یہ تمام حالات میں آپ زیادہ خوش تھے اب اتنی فراوانی میں کے مقابلے میں؟ فرمایا ہاں اس وقت زیادہ خوش تھا, صبر کر رہا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ ہر روز صبح آ کر مجھ سے پوچھتے تھے اے ایوب تیرا حال کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتے تھے اے ایوب تیرا حال کیا ہے, پورا دن ایسا گزرتا تھا کہ بتا نہیں سکتا, ایسی خوشی اندر ہوتی تھی کہ بیان سے باہر ہوتی تھی. رات ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے اے ایوب تو ٹھیک تو ہے؟ بس اللہ کا یہ پوچھنا ہوتا تھا, میری زندگی جو ہے وہ خوش ہو جاتی تھی. جب سے صحت آئی ہے, عزت آئی ہے, مال آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا چھوڑ دیا ہے, اس لیے میں کہتا ہوں وہ زندگی زیادہ بہتر تھی. صبر کرنے والا اس سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں, اس سے لوگ بھی خوش ہوتے ہیں, وہ خود بھی خوش ہوتا ہے. اس لیے اللہ کا دوست ایمان والا شخص جو ہے وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے. آخری بات یہ ہے کہ یہ صبر حاصل کیسے ہوتا ہے. صبر حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں. صبر ایک باطنی مقام ہے, ایک باطنی اخلاق ہے, اور یہ باطن کی صفائی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. اور باطن کی صفائی جو ہے وہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہی حاصل ہو سکتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب, یہ اللہ کا جو ذکر ہے یہ دلوں کی شفا ہے, یہ دلوں کو ٹھنڈا کرتی ہے, یہ دلوں کے اندر جو ہے وہ نرمی پیدا کرتی ہے. دل کی جو بیماریاں ہیں, غصہ ہے, حرص ہے, شہوت ہے, ریاکاری ہے, تکبر ہے, حسد ہے, یہ تمام بیماریوں کو دور کرنے والی اللہ کی یاد ہے. یہ ایک ہی نسخہ ہے, یہ پرانا نسخہ ہے, یہ قرآنی نسخہ ہے, یہ ہمارے پیارے نبی کا نسخہ ہے, اس سے بڑھ کے نسخہ نہیں ہے. اس لیے سیدھی بات یہ ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے, جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ دوست نہیں ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اگر کسی کا اللہ سے تعلق دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو کہ مصلی پہ کتنا وقت گزارتا ہے. جو مصلی پہ بیٹھے گا اس کی یہ باطنی بیماری دور ہوگی. اسی لیے کئی مرتبہ انسان جو ہے سالوں مشائخ کے ساتھ گزارتا ہے مگر طبیعت ذکر اذکار والی بنتی کوئی نہیں ہے, مراقبہ کرنے کا شوق ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے سالوں بعد بھی اللہ کی اس قرب والی لائن میں اللہ سے دور ہی ہوتا ہے, ایمان کی حالت دور ہی ہوتی ہے. دنیا میں ہی یہ پڑا ہوا ہوتا ہے, دنیا کی سوچ تک ہی اس کی سوچ محدود ہوتی ہے. اور کئی مرتبہ انسان جو ہے اصلاح کی نیت سے شیخ کے پاس آتا ہے اور جو ذکر اذکار بتائے ہوتے ہیں, معمولات بتائے ہوتے ہیں, انہیں خوب کرتا ہے, جس طرح بتائے ہوتے اس طرح کرتا ہے, چند مہینوں میں سالوں پرانے مرید سے آگے نکل جاتا ہے. یہ تو سیدھی سیدھی میتھ ہے, جو اللہ کو یاد کرے گا اس کی باطنی بیماریاں دور ہوں گی, جو یاد نہیں کرے گا 25 سال کسی شیخ سے میت ہو جائے اور 50 سال کسی شیخ سے میت ہو جائے, یہ باطنی بیماریاں دور نہیں ہوں گی. تو اس لیے ان باطنی بیماریوں کو دور کرنے کا طریقہ یہ اللہ کی یاد ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ اور بھی بتایا اور وہ فرمایا کہ جس نے آخرت کو غم بنا لیا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے غموں سے نجات دے دیں گے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان آخرت کے کاموں میں لگ جائے, اور آخرت کے کاموں میں بڑا کام پھر اللہ کی یاد ہے. تو اس حدیث کا مطلب بھی یہی ہوا. کئی مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جس نے آخرت کو غم بنایا دنیا کے غموں سے اس کو نجات مل جائے گی, یعنی آخرت کو غم بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا کو بالکل چھوڑ ہی دے, کوئی فکر ہی نہ کرے دنیا کی, میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کی بھی فکر نہیں, بچے کھانا کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں اس کی بھی فکر نہیں, بچے اسکول جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں اس کی بھی فکر نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ساری فکریں چھوڑ دے اور صرف دین کی فکر کرنے بیٹھ جائے, بلکہ انسان کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, بچوں کی فکر کرنا, مال کی فکر کرنا, رزق کی فکر کرنا, فیملی کی, رشتہ داریوں کی, کپڑوں کی, گھر کی, گاڑی کی, بچوں کے اسکول کی, یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں, رکھ رکھاؤ کی, مہمانوں کی, یہ تمام چیزیں ہماری ضروریات ہیں. تو ضروریات انسان کو پورا کرنا ہوتا ہے. اچھا بستر ہو سونا بھی ایک ضرورت ہے, اچھا کھانا ہو کھانا بھی ایک ضرورت ہے. ان تمام چیزوں کی فکر چھوڑ کے بیٹھنا نہیں ہوتا ہے کہ آخرت کو اب غم بنا لیا تو یہ کوئی فکر نہیں ہے. آخرت کو غم بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آخرت مقصد ہے اور یہ تمام چیزیں ضروریات ہیں. تو اگر آخرت کی بھی سوچ ہے, آخرت کو بھی وقت دے رہے ہیں, آخرت کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں, معمولات کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں, اللہ کی یاد کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں, تو پھر اس حدیث کا مصداق بن رہے ہیں کہ جی آخرت کو غم بنایا ہوا ہے مگر دنیا میں رہ رہے ہیں اس لیے دنیا کی چیزیں ضروری ہیں. بالکل کھانا پینا, کام کاروبار, یہ چیزیں چھوڑ دیں گے تو کپڑے بھی پہننے کو نہیں ملیں گے, کھانے کو روٹی نہیں ملے گی, بچوں کی پرورش نہیں ہو سکتی. تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ انسان ساری چیزیں چھوڑ کے بیٹھ جائے, اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں, ان کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے, ان کو مقصد نہ بنایا جائے. غلطی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو ہم مقصد بنا لیتے ہیں. اتنا غصہ ہمیں آئے گا کہ ہمارا اگر رزق کم ہو گیا, مال کم ہو گیا, مگر اگر ہمارے دین کے کام میں کوئی کمی بیشی آ جائے گی تو غصہ نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان چیزوں کو مقصد بنایا ہوا ہے, دین کے کام کو مقصد نہیں بنایا ہوا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے آخرت کو مقصد بنایا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے غموں سے نجات دے دیں گے. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان آخرت کے کاموں کو بھی امپورٹنس دے, ان معاملات میں بھی کسی کے ساتھ کمپرمائز نہ کرے. تو دو طرح سے غلطی ہو جاتی ہے. کئی مرتبہ تو غلطی یہ ہوتی ہے آخرت کو اتنی امپورٹنس دی کہ یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں وہی پوری نہیں, جو شریعت نے ہم پہ ضرورتیں ڈالی ہیں. شوہر کہہ رہا ہے بھئی آپ نے کھانا بنانا ہے, وہ کھانا ہی نہیں بنا کے دے رہے, گھر کے کام ہے, بچوں کی تربیت ہے, یہی چھوڑ کے بیٹھ گئے جی آخرت کا جو ہے وہ بتایا. نہیں, یہ مقصد نہیں ہے. تو ایک طرف تو یہ غلطی ہو جاتی ہے, اور دوسری طرف غلطی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو دنیا کے کام ہیں یہ زندگی کے مقصد بن جاتے ہیں اور آخرت کے کام جو ہے وہ مقصد نہیں رہتے, یہ بھی غلط ہے. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں, مگر زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ انسان آخرت کے کام کو دے, پکا رہے, اس معاملے میں کسی کو ریمائنڈ کروانے کی ضرورت نہ ہو جہاں آخرت کے کام سامنے آئے. تو یہ صبر انسان کی زندگی میں جب آئے گا, جب انسان اللہ کی یاد کو وقت دے گا. ذکر اللہ شفاء القلوب, اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کی شفا ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی شفا عطا فرمائے, اللہ تعالی ہمیں بھی صبر عطا فرمائے. قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آخری آیت یہاں جسے ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اصبروا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے صبر کرو, وصابروا اور مقابلے میں مضبوط رہو, ورابطوا اور لگے رہو, واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے, لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں آ کے آج کا سبق مکمل